کہ مکہ بھی اتنا اہم نہ تھا، سارا دار و مدار مدینے پر تھا. تو اب حاکم نے دیکھا کہ دوسرے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وغیرہ ابن شعبہ تمام کام کر کے جا چکا ہے، بسرے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہاں حاکم زیاد مر گیا، مگر زیاد کا بیٹا عبید اللہ ابن زیاد ابھی موجود ہے. اور جیسا کہ میں نے دو تفریح پہلے بتایا تھا کہ حاکم نے جب زیاد کو اپنا بھائی بنایا تو یزید اور عبید اللہ ابن زیاد میں چچا زیاد بھائی کا رشتہ قائم ہو گیا. بسرے سے بھی کوئی خطرہ نہیں تھا. اب بچا شام کا علاقہ. شام کے علاقے میں کوئی آدمی سے خطرہ تھا جو یزید کے مقابلے میں ان کا بھی کوئی اثر ہے، ان کی بھی ایک پارٹی ہے. ان میں سے پہلا شخص خالد ابن ولید کا بیٹا عبد الرحمان تھا، جسے زہر دے کے راستے سے ہٹایا گیا، اور دوسرا خلیفہ خالد حضرت عثمان کے صاحبزادے صغیر تھے کہ جنہیں پہلے ڈرا دھمکا کر اور بعد میں خراسان کی گورنری لے کر خاموش کرا دیا گیا. اب شام، کوفہ اور بصرہ یہ تینوں علاقے حاکم کی خواہش کو پورا کر چکے ہیں. چنانچہ پنچوتر ہجری میں تحریری طور پر حاکم شام تمام مملکت اسلامیہ میں اس فرمان کو جاری کر دیا کہ یزید کی ولی عہدی کے اوپر بیعت کا سلسلہ شروع کیا جائے. واحد مرکز بچ رہا تھا مدینے کا مرکز، حجاز کا علاقہ، مدینے کا علاقہ جس کے بارے میں حاکم کو یہ توقع تھی کہ جہاں سے تھوڑی بہت مخالفت ہوگی صرف امام حسین کی جانب سے نہیں بلکہ مدینے میں، کیونکہ ان لوگوں کی تعداد زیادہ جنہوں نے پیغمبر کا زمانہ کو دیکھا ہے یا پیغمبر کے صحابیوں کے ٹچ میں رہے ہیں، اس لیے مدینے سے مخالفت کی لہر زیادہ شدت سے بلند ہونے کا امکان تھا. اور خاص طور پر حاکم کو خطرہ تھا ایک تو امام حسین سے، دوسرے عبداللہ ابن زبیر جناب زبیر کے صاحبزادے، پیغمبر کے فقیزاد بھائی جناب زبیر کے صاحبزادے عبداللہ ابن زبیر. تیسرا خطرہ تھا خلیفہ اول حضرت ابو بکر کے صاحبزادے عبد الرحمان سے، اور چوتھا خطرہ تھا حضرت عمر خلیفہ ثانی کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر سے. یہ چار ہستیاں ایسی تھی کہ مدینہ کے اندر جس فرقے کا آدمی ہو، جس مقصد فرقے کا آدمی ہو، وہ ان چاروں میں سے کسی نہ کسی ایک کو مانتا تھا. علی کو ماننے والے حسین کو اپنا امام مان رہے ہیں، خلیفہ اول کے صاحبزادے، خلیفہ ثانی کے صاحبزادے، جناب زبیر کے صاحبزادے، یہ سارے کے سارے لوگ کو تھے جن کے بارے میں معاویہ کو یقین تھا، حاکم شام کو یہ یقین تھا کہ آسانی کے ساتھ یہ لوگ میری اس بات کی تعریف نہیں کریں گے. لیکن اب تو وہ طے کر چکا ہے، اب تو وہ ارادہ کر چکا ہے کہ مجھے اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے، اور خصوصیت سے اس کو ہمت ملی کہ باقی تمام اسلامی دنیا نے میرے بیٹے کے ہاتھ پر بیعت کر دی ہے. اب اس نے حجاز کا رخ کیا. بنف سے نفیس اس نے سوچا کہ میں جاؤں پر زمین مدینہ میں، اور وہاں جانے کے بعد جس طرح ممکن ہو سکے اپنے بیٹے کی ولی عہدی کی راہ کو ہموار کروں. چنانچہ وہ یزید کو لے کر چلا، اور یزید کو اگر بھی سمجھا بلا کر لے کر گیا تھا کہ تمہیں مدینہ جانا ہے، ایک طرح سے تمہیں امتحان دینا ہے، میں تمہاری ولی عہدی کی کوشش کروں گا، کم از کم مدینے اور مکے کے بیان کے دوران اپنی تمام عیاشیوں پر پردہ ڈال دینا، میں وہاں سے تمہیں آنے والے حاکم کی حیثیت سے پیش کروں گا، ایسا نہ ہو کہ تمہارا کردار میرے راستے میں رکاوٹ بن جائے. اور اگر کہ یزید نے اس بات کو مان لیا تھا، لیکن جیسا کہ واقعات نے بتایا کہ مدینے اور مکے پہنچ کر بھی کم از کم اس کی شراب نوشی میں کوئی فرق نہ پڑ سکا، اور مدینے اور مکے میں جا کر بھی وہ مسلسل اپنے شغل میں اور اپنے مشورے میں لگا رہا. ادھر جس وقت مدینے کی جانب چلنے کی تیاری ہونے لگی، اور مدینے میں یہ اطلاع مل گئی کہ حاکم شام اس مقصد کے تحت آ رہا ہے، تو مدینے میں مروان ابن حضم خاندان بن امیہ سے تعلق رکھنے والا ایک شخص تھا جس نے بہت پرانا زمانہ دیکھا تھا، جو پیغمبر کا دور دیکھتے ہوئے تھا. اسی کا باپ حکم تھا جو پیغمبر اسلام کی نقلیں پڑھایا کرتا تھا، یعنی جب پیغمبر مدینے کے بازاروں سے گزرا کرتے تھے تو یہ پیغمبر کے پیچھے چپتے چپتے چلا کرتا تھا، اور پیغمبر کے چلنے کا، پیغمبر کے بات چیت کرنے کا، پیغمبر کے کسی سے گفتگو کرنے کا، پیغمبر کے پیچھے پیچھے پیغمبر کی نقلیں بناتا ہوا چلا کرتا تھا، اور ہر وقت اس کا کام یہ تھا کہ پیغمبر کا مذاق اڑاتا رہے. چنانچہ پیغمبر نے اس کو مدینے سے نکال کے باہر کر دیا تھا، اور حکم دیا تھا کہ اسے کبھی دوبارہ مدینے میں نہ آنے دیا جائے. اب یہ تاریخ کا ایک الگ واقعہ ہے کہ جس حاصل نے اسے مدینے آنے کی اجازت دی اور مسلمان اتنے بے چین ہوئے کہ رسول کا مذاق اڑانے والا جو حکم رسول کے تحت مدینے سے نکالا گیا ہے اسے واپس کیوں بلایا جا رہا ہے. بات یہ ایک الگ مسئلہ ہے مناظرے کا. وہ خیر اسی کا بیٹا مروان تھا اور یہ وہی مروان تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر مروان اتنے حکم نہ ہوتا تو شاید اہل بیت کی آخری مصیبتیں نہ ہوتی. یہی مروان اتنے حکم تھا جس نے تمام زندگی امام حسن کو تکلیف پہنچائی اور اسی کے حکم سے امام حسن کے جنازے پر تیر برسائے گئے تھے. اور یہی مروان اتنے حکم تھا جو کربلا کے واقعے میں ہی کم از کم ابتدائی دور میں آپ کو نظر آئے گا. بعد میں یہ مروان اتنے حکم یزید کے بعد جب یزید کے بیٹے نے خلافت کو چھوڑ دیا تو یہ خلیفہ بنا تھا تمام خاندان بنی ہاشم نے اس کو قبول کر لیا تھا اور پھر اس کی نسل میں خلافت چلی تھی جب تک کہ بنو عباس کے لوگوں نے خلافت کا خاتمہ نہ کیا اور خود اپنے حکومت کو نہ سنبھالا. روایت میں یہ لکھا ہوا ہے یعنی تاریخ کی روایت میں تاریخی واقعات میں یہ بات ملتی کہ ایک دفعہ مروان اتنے حکم نے یہ خواب دیکھا تھا کہ جیسے میں مسجد نبوی میں معراج رسول میں کھڑا ہوا پیشاب کر رہا ہوں اور چار مرتبہ میں نے یہ حرکت انجام دی ہے. چنانچہ جب اس نے خواب کی تعبیر دریافت کرنے والوں سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تھی تو اس کو یہی جواب ملا تھا کہ تیرے اور تیرے بعد تیری تین نسلوں تک معراج رسول تیرے قبضے میں آئے گی یعنی تین نسلوں تک خلافت تیرے خاندان میں رہے گی. مسلسل تیرے بعد تیرے تین بیٹے سب نے خلافت پر قابض ہوں گے. اور تاریخ نے بتایا کہ باقاعد اس خواب کا یہی مطلب نکلا. تو خیر مروان ابن حکم پیغمبر کا زمانہ دیکھتے ہوئے انتہائی عظیم مسلمانوں میں سے جب اسے یہی خلاف تھی کہ آخر میں اپنے بیٹے یزید کو اپنے بعد اپنا جانشین بنایا تو اسے بھی بڑا غصہ آیا. اس سے پہلے کہ حاکم مدینے آئے وہ شام پہنچ گیا اور جا کر حاکم شام کے سامنے کرجے برتنے لگا کہ تم نے ایسے چھوٹوں کو اور اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہمارے اوپر کیوں حاکم بنایا. تمہارے بعد میں اس خاندان کا سب سے زیادہ تجربہ کار شخص ہوں, یہ حق مجھے ملنا چاہیے. چنانچہ اس خاندان بنو محیہ میں بھی اختلاف کی رہ دوڑی لیکن حاکم نے اسے تو بہلا کر پھسلا کر اور یہ کہہ کر کہ یزید کو میں اسی لیے بڑی حرج بنا رہا ہوں کہ یزید نامزدگار آدمی ہے, آپ لوگوں کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا, آپ اس کے وزیر بن جائیے گا اور بعد میں اس کے بعد میں وصیت کر جاؤں گا کہ یزید اپنے بعد آپ کو اپنا جانشین بنا کر جائے. اور غرض یہ کہ اس قسم کی دو چار باتیں کر کے مروان کو واپس مدینے بھیج دیا. لیکن اس زمانے میں مروان مدینے کا گورنر تھا لیکن حاکم کو یہ خطرہ ہو گیا کہ یہ آج بھی میرے لیے خطرناک ثابت ہوگا. چنانچہ کچھ ہی دنوں کے بعد اسے مدینے کی گورنری کے عہدے سے ہٹا کر ولید ابن عتبہ کو مدینے کا گورنر بنایا. یہ ولید ابن عتبہ خود بھی خاندان بنو امیہ سے تعلق رکھتا تھا لیکن اتنا دشمنی اہل بیت میں اس کا وہ کردار نہیں ہے کہ جو اس خاندان کے دوسرے آدمیوں کا تھا. جب مروان کو یہ اطلاع ملی کہ وہاں سے شام سے مجھے پہلا فیصلہ بھیجا گیا کہ یزید کے بعد حکومت لی ہے اور یہاں یہ کہ گورنری جو تھی وہ بھی مجھ سے چھین لی تو اس کا ولید کا اختلاف ہو گیا اور دونوں میں بات چیت سب بند ہو گئی, دونوں ایک دوسرے سے ناراض ہو گئے. ادھر حاکم شام اپنا لشکر لے کر اپنے دستور کے مطابق مدینے اور مکے کے سفر کے ارادے سے نکلا اور مدینے پہنچا. اب اسے معلوم تھا کہ میں نے مدینے والوں کو بیعت یزید پر کسی صورت میں آمادہ میں کر سکتا ہوں اگر مدینے کے یہ چار آدمی میرے ہاتھ میں آ جائیں. حسین ابن علی, عبداللہ ابن عمر, عبد الرحمان ابن ابی بکر اور عبداللہ ابن زبیر. ان چار ناموں کو آپ دیکھیں تو ان چار ناموں ہی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یزید کے خلافت وہ تھی کہ جس کے خلاف اسلام ہونے پر تمام مسلمانوں کا اتفاق تھا. حضرت ابو بکر کے بیٹے, حضرت عمر کے بیٹے, امیر المومنین کے صاحبزادے جناب زبیر کے بیٹے, یعنی جتنے مسلمانوں میں فرقے ہیں ان تمام فرقوں کی جتنی عظیم ہستیاں تھیں سب کا اتفاق تھا کہ خلافت یزید ہمیں قبول نہیں ہے. چنانچہ یہ کوئی ایک فرقے کا دوسرے فرقے کے اختلاف نہیں ہے, یہ اجتماعی طور پر تمام مسلمانوں کا ایک شخص کے خلاف اسلام دل پر اعتراض ہے. اب بہرحال حاکم شام سے مدینے کی جانب چل رہا ہے اور اسے یہ معلوم ہے کہ یہ چار آدمی ہیں کہ جنہیں اگر میں نے چپ کرا دیا خاموش کرا دیا یا اپنے ساتھ ملا لیا تو بس میرا کام ختم ہو جائے گا. اور یہ تو آپ کے علم میں ہوگا کہ آپ کے میں شام کی حکومت کی پالیسی کیا تھی. چنانچہ خود تاریخوں میں لکھا ہے کہ جب ایک مرتبہ کسی نے اس سے سوال کیا کہ تم نے اتنی مضبوط اور مستحکم حکومت کو کیسے قائم کیا جبکہ تم سے پہلے بھی کوئی ایسی حکومت قائم کرنے پر قادر نہ ہوا. پہلی خلافت، دوسری خلافت، تیسری خلافت، چوتھی خلافت، تمام خلافتوں میں شورشی اور ہنگامے تو ہوتے رہے، تمام خلافتوں میں احتجاج کی لہر تو دوڑتی رہی، مخالفت تو ہوتی رہی، تم نے کیسے سب پر قابو پا کر تمام مسلمانوں کو سما لیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرا طریقہ یہی ہے. یہ کہہ کر سب پر بیٹھا تھا، ایک گھٹنا اٹھایا اور علی کو الٹا، وہ وہاں پہ تلوار رکھی تھی. دوسرا گھٹنا اٹھایا، وہاں سے علی کو الٹا، وہاں اشرفیوں کی تھیلی رکھی تھی. کہا کہ بس میری حکومت کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں تلوار سے کام نکلتا ہے وہاں تلوار چلاتا ہوں، جہاں اشرفیوں سے کام نکلتا ہے وہاں اشرفیوں کو استعمال کرتا ہوں. جس پر اشرفی اثر نہ کرے اس پر تلوار، اور جس پہ تلوار اثر نہ کرے اس پر اشرفیاں. یہ ہے میری حکومت کا اصول. تو یہی سوچ کر وہ مدینے میں داخل ہوا کہ ان لوگوں کو پہلے ڈرایا اور دھمکایا جائے گا، اور اگر میں نے دیکھا کہ یہ لوگ ڈرانے سے میری جانب نہ آئے تو لالچ دیا جائے گا. اب تاریخ بتاتی ہے کہ آپ نے شام مدینے شہر میں داخل ہو رہا ہے. اتفاق سن 56 یا سن 57 ہجری کا واقعہ ہے، تاریخوں میں اختلاف ہے. اتفاق سے جس وقت شہر مدینہ کے دروازے پر پہنچا، بالکل شروع میں پہنچا، امام حسین گھوڑے پر سوار ہو کر اسی کام سے مدینے سے جا رہے تھے. یہ حاضر نے پہلی ملاقات امام حسین سے کی اور ایک مرتبہ کہا کہ اے حسین، مجھے معلوم ہے کہ تم قربانی کے ایسے گزرے ہو جس کا خون جوش آ رہا ہے اور جو قربان ہونے کی عمر پر پہنچ چکا ہے. ایک مرتبہ امام حسین نے حاکم شام کو دیکھا اور کہا کہ اے حاکم شام، کیا تم مجھے نہیں پہچانتا؟ اس قسم کی گفتگو تجھے مجھ سے نہیں کرنا چاہیے. حاکم شام نے کہا کہ تم تو جس سے بھی بدتر الفاظ سے خطاب کیے جانے کے حقدار ہو. یہ پہلی ملاقات حاکم شام کی فرزند رسول سے ہو رہی ہے اور اس انداز سے گفتگو کی جا رہی. بہرحال امام حسین جواب جاہلہ پرشد خاموشی ایک مرتبہ آگے نکل گئے اور حاکم اپنے لاؤ لشکر کو لے کر مدینے میں داخل ہوا. تھوڑی دور چلا ہوگا، عبداللہ ابن زبیر سے ملاقات ہو گئی. جیسے ہی دیکھا کہ اختیار پہلی بات یہی تھی کہ تم تو اس سوسمار کی طرح ہو، ایک تہائی جانور کہ جس نے اپنا منہ اپنے دل میں ڈال رکھا ہے اور اس کی دم باہر نکلی ہوئی ہے اور ہل رہی ہے. یقین کرو میں ان پڑھی تمہیں سم سے پکڑ کر تمہارے گھر سے باہر نکالوں گا اور اسی طرح قتل کروں گا جس طرح جنگلی جانوروں کو قتل کیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر آگے بڑھا عبدالرحمان ابن ابی بکر گھوڑے پر سوار ہو کر مسجد نبوی سے اپنے گھر میں جانے جا رہے تھے. بس ان کو دیکھا، ایک مرتبہ ان کے گھوڑے کے دونوں کانوں کے بیچ میں چابک مارا اور کہا کہ اس بڈھے کی عقل سچ جا گئی ہے، یہ بڈھا اس بڈھے کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اسے اس کے گھر پر پہنچا دو. اور پھر جب عبداللہ ابن عمر سے ملاقات ہوئی اس وقت بھی کسی انداز سے گفتگو کی. چنانچہ روایت یہ ہے کہ مدینے میں داخل ہوا، اپنے گھر تک پہنچتے ہوئے اس کی ملاقات چاروں آدمیوں سے ہو گئی اور ابتدائی گفتگو اس کا ایسا تھا جس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ہر قسم کی سختی کرنے کے لیے تیار ہے. اپنے بیٹے کو بڑی عہد بنانے کے لیے وہ ہر مقام تک جانے کے لیے تیار ہے اور اب اسے کوئی بات اور کوئی شرم نہ ہوگی. لیکن جس وقت یہ خبر عمر مومنی جناب عائشہ تک پہنچی کہ اس انداز سے آج حاکم مدینے میں آیا ہے، تو تاریخوں میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ گھر سے برقع وغیرہ پہن کے سیدھی حاکم کے محل میں پہنچی اور کہا کہ اے حاکم شام، کیا میں تجھے پہچانتی نہیں؟ تو وہی تو ہے کہ جسے مکہ کے دن پیغمبر اسلام نے رحم کھا کر معاف کیا تھا اور آزاد کیا تھا. پتہ مکہ کے دن اسلام نہ جانے والا، تو نے میرے ایک بھائی کو آگ میں جلا کر شہید کیا، دوسرے بھائی پر بھی سختی کرنا چاہتا ہے. ام المومنین جناب عائشہ محمد ابن ابی بکر کی شہادت کا حوالہ دے رہی ہیں جو مصر کے گورنر تھے، اور جب حاکم شام کی فوجوں نے مصر کو پتہ دیا تھا تو ان کو گرفتار کر کے گدھے کی کھال میں سی کر انہیں آگ میں زندہ ڈال کے جلا دیا گیا تھا. ایک مرتبہ ام المومنین نے احتجاج کیا، لیکن یہ احتجاج امام حسین کی جانب سے نہیں تھا بلکہ عبدالرحمان ابن ابی بکر کی توہین پر یہ احتجاج تھا. حاکم نے یہ انداز دیکھا لیکن خاموش ہو گیا، البتہ اس انداز سے خاموش کہ اس نے اپنی فہرست سے چار دشمنوں میں پانچواں نام جناب عائشہ کا لکھ لیا. اور جناب عائشہ اللہ کا علاج اس نے اپنے خیال میں وہ تو اپنے مرنے سے پہلے پہلے کر لیا جس انداز سے جناب عائشہ کو اس نے قتل کروایا. لیکن مہاراج اب ان چاروں سے ملاقات کی, ان چاروں کو ڈرایا دھمکایا اور اگلے دن مسجد نبوی کے اندر اس نے مسلمانوں کا اجتماع بلوایا. اب اسے یقین کہ میں ان چاروں کو ڈرا چکا ہوں, ان چاروں کی توہین کر چکا ہوں اور ان کو یہ اندازہ ہوگا کہ جو شخص تنہائی میں ہماری توہین کر سکتا ہے وہ مجمع عام میں بھی اگر ہم کچھ بولیں گے تو سب باتیں سنا سکتا ہے. چنانچہ یہ لوگ یقیناً خاموش رہیں گے. ہر وہ آدمی جس کی زبان سے لوگ ڈرتے ہیں اسے ایک اطمینان رہتا ہے کہ میں جس آدمی کو چاہوں پبلک کے اندر مجمع عام میں دو چار گالیاں سنا کر اس کی عزت اتار دوں گا تو شریف آدمی عزت والا آدمی تو مجھ سے بات بھی نہیں کرے گا. جس کا مقصد یہی تھا راستے میں ان چاروں کو برا بھلا کہنے سے کہ جب کل مجمع عام کے اندر یہ بات کی جائے گی تو یہ چاروں اس ڈر سے خاموش ہو جائیں کہ کہیں بس زبان تو ہے عوام کے سامنے ہماری توہین نہ کر دے اور مجھے میرا مقصد حاصل ہو جائے. چنانچہ یہ سوچ کر کل میں جو مجمع بلایا تو ایک مرتبہ ممبر پر گیا اور جا کر کہا کہ اے ممبر مانو میں اپنے بیٹے یزید کی بیعت تم سے دے رہا ہوں اور اسی طرح میں اپنے بیٹے کو تمہارا حاکم بنا رہا اس طریقے سے مجھ سے پہلے کے حکمرانوں نے اپنے بعد اپنا جانشین مقرر کیا تھا. بس کتنا کہنا تھا کہ بیعت وقت احتجاج کی جو آوازیں بلند ہوئی ایک حجرے جناب عائشہ سے آواز آئی اور ایک عبد الرحمان ابن ابی بکر کی آواز تھی کہ اے حاکم تم نے غلط کہا. یہ جس سے پہلے جو خلفاء کا تصویر نہیں تھا اس سے پہلے اس حاکم نے بیٹے کو اپنا جان بنایا یہ تو قیصر اور کسرا کا دستور ہے اور یہی احتجاج حجرے کے پیچھے جناب عائشہ نے کیا کہ یہ قیصر اور کسرا کا دستور ہے. یہ بتا کہ کیا ابو بکر اور عمر نے اپنے بیٹوں کو اپنے بعد اپنا حاکم اپنا جانشین بنایا ہے. حاکم شام شرمندہ ہو کر ممبر سے اتر آیا. وہ اس خیال میں تھا کہ کل میں مجمع عام میں کی توہین کر چکا ہوں آج یہ کچھ نہیں بولیں گے لیکن الٹا انہوں نے حاکم کے اوپر حملہ کر دیا. اب اپنی عزت بچانے کے لیے وہ ممبر سے اتر کے آ رہا ہے اور آتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ ایک ایک لاکھ دیناروں کی تھیلیاں اس نے ان چاروں آدمیوں کے گھروں میں بھجوا دی اس امید اور توقع میں کہ پہلی چیز سے جو کام نہیں چلا ڈرانے اور دھمکانے سے اب دوسرا حربہ آزمایا جائے. ایک ایک لاکھ دینار کی تھیلیاں چاروں کے گھروں میں رات ہی رات چلی گئیں اور چاروں کے گھروں سے اسی وقت یہ تھیلیاں اس جواب کے ساتھ آ گئیں کہ اگر تم نے یہ ہمارے ایمان کی قیمت لگائی ہے تو بہت کم قیمت لگائی ہے. ہمارا ایمان اتنا سستا نہیں کہ دولت دنیاوی پر بک جائے. یہ تمام کا جواب تھا چاہے علی کا بیٹا حسین ہو یا عبد الرحمان ابن ابی بکر ہو یا عبداللہ ابن عمر ہو. کہنے کا مقصد یہ کہ یزید کے خلافت کوئی اتنے خلاف اسلام تھی کہ تمام مسلمان اس کے اوپر مستعد ہو چکے تھے. اب حاکم شام نے یہ دیکھا لیکن یہ دیکھنے کے بعد اگلے دن جو اس نے گفتگو کی کسی اور سے نہیں کی. اب وہ سیدھا امام حسین کے دولت کا دیکھا گیا. اسے معلوم تھا کہ ان چاروں میں سے تین کو کسی نہ کسی طریقے سے روکا جا سکتا ہے. امام حسین کے پاس گیا اور جا کر کہا مجھے معلوم ہے آپ مدینے میں کیا فساد برپا کر رہے ہیں. سارے فسادیوں کے سرغنا آپ بن گئے ہیں. میں اپنے بیٹے کی ولی عہدی کی اور اپنے بیٹے کے خلافت کی بیعت دے رہا ہوں اور آپ مدینے والوں کو اس سے روک رہے ہیں. امام حسین نے دیکھا ایک مرتبہ تعجب کا اظہار کیا کہ کس نے کہا کہ تمام مدینے والوں کو میں روک رہا ہوں یا میں ان تمام لوگوں کا سربراہ اور سرغنا بن گیا ہوں. اگر سارے مدینے والے راضی ہیں تو ایسا کر کہ کل مسجد میں بلا کر سارے مدینے والوں سے بیعت لے لینا. میرا وعدہ کہ میں کم از کم اس وقت خاموش رہوں گا. حاکم شام نے سنا اس کا یہ مقصد بھی ناکام ہو گیا. لیکن اسے معلوم تھا کہ مدینے میں سے کوئی بھی خدی نہیں ہے. وہ واپس چلا آیا. 57 ہجری میں حاکم شام واپس آیا اور اب وہ یہ سمجھ گیا کہ مدینے کا علاقہ جو ہے یہ کسی طریقے سے بھی میرے ہاتھ میں نہیں آ سکتا ہے. یہاں پہ جب تک یہ چار ہستیاں رہیں گی اس وقت تک یزید کی بیعت نہیں ہو سکتی ہے. لیکن خیر وہ اسی پر مطمئن ہو گیا کہ باقی ساری اسلامی دنیا میں میرے بیٹے کی بیعت ہو جائے. چنانچہ اس نے یزید کو جو وصیت نامہ لکھا اس نے بھی یہ تحریر کر دیا کہ مدینے والوں کو نہ چھیڑنا, باقی ساری اسلامی دنیا تمہیں اپنا حاکم تسلیم کر دے گی. 57 ہجری میں یہ واپس آیا اور 7 ہجری میں اس کا انتقال ہو گیا. رجب کے مہینے کی وسطی تاریخیں تھیں. 15 سے 22 رجب کے درمیان کی کوئی تاریخ تھی. بعض روایات میں یہ درج ہے کہ یہ 22 رجب 7 ہجری کی یا 73 سال کی عمر میں حاکم شام نے یمن میں اپنے محل میں وفات پائی. ادھر سن 57 ہجری میں آپ نے شام کے انداز کو دیکھ کر 58 اور 59 ہجری دو سال متواتر امام حسین جب حج کے لیے جاتے تھے تو مکے کی سرزمین پر تمام قریشیوں کو جمع کر کے انہیں آنے والے خطرے سے آگاہ کرتے تھے. آپ نے شام بے شک واپس پلٹ گیا ہے لیکن اس کا انداز, اس کا طریقہ اور اس کی باتیں یہ بتا رہی ہیں کہ وہ کسی اور ہی خیال میں ہے. دو سال امام نے مکے کی سرزمین پر حج کے موقع پر تمام قریشیوں کے سامنے دو خطبے دیے ہیں اور ان خطبوں میں آج کی مرتجہ اصطلاح میں شروع سے لے کر آخر تک سیاست اسلامیہ ہی کا تذکرہ ہے. اور امام نے بتایا کہ اب کتنا بڑا ظالم حاکم بننے والا ہے اور تم تیار ہو جاؤ اس کے مقابلے کے لیے. ادھر 58 اور 63 ڈگری کے دو سالوں میں امام مکے کے تمام قریشیوں کو تیار کر رہے اور 7 ڈگری کا حج آنے سے پہلے پہلے رجب کے مہینے میں حاکم شام کا انتقال ہوا. اب روایت یہ ہے کہ جب حاکم شام کا انتقال ہوا تو یزید اس وقت ہمت کے باہر ہماری دون نامی مکان کے اندر ایسے عشرت میں مبتلا تھا. بار بار حاکم نے اس کے پاس اپنا آفر بھیجا, میرا آخری وقت ہے, بلاتا ہوں میں تمہیں کچھ مشورے دینا چاہتا ہوں, میں تم سے کچھ نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں. مگر وہ ایسا سویا ہوا تھا وہ اپنے کام میں لگا رہا اور یہاں حاکم کا انتقال ہو گیا. حاکم کا انتقال ہوتے ہی اس کی سی آئی ڈی کا جو سربراہ تھا جو آج دن میں قید پہاڑی وہ فوراً گیا اور 3 دن کے بعد ڈھونڈ کر ہماری دور سے یزید کو لے کر واپس جنت میں آیا اور یزید کے نام کا کلمہ پڑھا دیا گیا, یزید کے نام کا خطبہ پڑھا دیا گیا اور یزید جنت کے محل میں مسلمانوں کے حاکم اور رسول کے خلیفہ کی حیثیت سے سب سے خلافت پر بیٹھ جاتا ہے. اور سب سے خلافت پر بیٹھتے ہی یزید نے پہلا کام جو یہ کیا کہ خط لکھ کر اور مدینے کی جانب قاصد کو روانہ کیا اور کہا کہ میرا یہ خط حاکم مدینے کے پاس لے جاؤ. گورنر مدینہ ولید ابن قطبہ, جس کے بارے میں نے بتایا کہ مروان کے بعد اسے حاکم بنایا گیا تھا, یہ خط وہاں بھجوایا گیا اور 27 رجب کا دن گزر کر 26 رجب کا دن گزر کر 27 رجب کی رات تھی جب یہ خط ولید ابن قطبہ کے پاس مدینے میں پہنچا اور اب یہاں سے کربلا کے واقعات کا آغاز شروع ہونے جا رہا. اب تک یہ پس منظر جو خلاف توقع 3 تقریروں میں ٹوٹ بیٹھ گیا یہ کافی طویل ہو گیا, لیکن آگے کے واقعات اس میں طویل نہیں ہیں کیونکہ آپ سے سنے ہوئے ہیں خالی اشاروں اشاروں میں, اور صحیح اور غلط کی جہاں بات آئے گی وہاں پر وضاحت کرتے ہوئے میں گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاؤں گا. ایک مرتبہ ضرور پیش محمد والا اب میرا مسئلہ تو وہی ہے بجنے میں ایک بڑی تعداد مجھے ان لوگوں کی نظر آ رہی جو بڑے ماماڑے میں عزاداری سے متعلقہ ان مسائل پر میری گفتگو کو سنیں گے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ابتدائی تقریر میں جب یہ بات امام عالی مقام کی شہادت اور کربلا کے واقعے کے سلسلے میں ہو رہی تو اس سے متعلقہ کسی مسائل ہی کو بیان کر دینا زیادہ مقتضائے حال سے موافق ہے بجائے اس کے اجارے کے مسائل پر آج گفتگو کی جائے. یہ مسائل اس سے قبل 76 میں بھی جب یہ درد محفل حسینی میں ہوا کرتا تھا وہاں بھی آ چکے ہیں اور بڑے امام باڑے کی وہ مجالس میں بھی آ چکے ہیں, لیکن امام باڑے کی مجالس میں ذرا وقت اور موضوع کچھ اور تھا اس لیے جلدی جلدی آئے. اب یہاں پر جب یہ سلسلہ جاری اس کی مناسبت میں یہی بہتر محسوس ہوتا ہے کہ ان مسائل کو ایک مرتبہ سے بیان کر دیا جائے تاکہ اس مجمع میں وہ صاحبان ایمان جن کا تعلق مقامی مجلس سے نہیں ہے اور وہ مجالس میں شرکت نہ کر سکے ان کے کان تک بھی یہ بات پہنچے, اور جو لوگ سن چکے ہیں کسی مسائل کو جب دوبارہ سن لیا جائے تو کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. یہ مسائل ہیں عزاداری سے متعلقہ ہلکی ہلکی آواز یہ اٹھنا شروع ہو چکی ہے, میں نے امام باڑے میں بھی عرض کیا تھا کہ عزاداری کے بارے میں شرعی جواز اب اپنے یعنی حسین کو ماننے والے تلاش کر رہے ہیں کہ فلاں چیز کا جواب کیا ہے, یہ حرام وہ حرام, یہ بدعت وہ خلاف شرع, یہ غلط وہ صحیح, اور اس انداز سے گفتگو کی جا رہی کہ جو انداز غیر دیندار لوگوں کا ہوتا تو مان لیا جاتا, مگر دیندار اور بڑے ایسے لوگ اس انداز سے ہر چیز کو حرام و حلال کرنے لگ رہے ہیں کہ جیسے ان کے پاس اجتہاد کی قوت کہیں سے حاصل ہو گئی. یہی تو بہت بڑا امتحان ہوتا ہے ان لوگوں کا جو دین کے راستے پر چلے کہ کسی مقام پر جذبات میں بہتنے نہ پائیں. ایک بڑی خرابی جو میں نے محسوس کی ہے وہ یہ ہے کہ دیندار اور بے دین جو بھی بچہ ہے وہ اپنے معاشرے کو دیکھ کر پتلے سادے کرنا شروع کر دیتا، سنہا کو دیکھ کر وہ کوئی بات نہیں کہتا۔ آپ بھی واقع ہوں گے جو تین چوبیسوں نے مثالیں جس میں اداکاری کا مسئلہ بھی، کہ اگر کوئی دیدار بنا اور پردے کی بات پردے کا مسئلہ جیسے آتا تو اب آپ دیکھیں گے کہ اگر اس کی آفت میں یہ آ گیا کہ اسلام میں پردہ ضروری اور قرآن سے احادیث سے کچھ عذاب کے واقعات سے کچھ چیزوں وہ پردے کی اہمیت کو سمجھنے لگا، تو اب پردے کی اہمیت سمجھ کر اس نے جو اس کے ذہن میں پردہ آیا اس کا اس نے زور و شور سے اعلان شروع کر دیا کہ پردہ تو یہ ہے کہ عورت کے مطلب ناخن بھی نہ دکھائی دیں، چہرہ بھی نہ دکھائی دے، یہ کون سا پردہ ہے کہ چہرہ دکھائی دے رہا ہے، اور پردہ اگر ہے تو پھر اس کا مقصد یہ کہ عورت کے لیے بناؤ سنگھار بھی حرام ہو گیا، ناخن پالش کرانا بھی حرام ہو گئی، ہمیں بنانا بھی حرام ہو گئی۔ آپ دیکھیں گے عام طور پر عورتوں میں لیکن مردوں میں بھی دو ہی سستے ہوں گے، ایک وہ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں کوئی پردہ وردہ ضروری نہیں، جیسا چل رہا ہے وہ ہے، اور دوسرا جب پردے کو ماننے پہ آتا ہے تو وہ ساری باتیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ ان کو دین میں گھسل کر کہتا ہے کہ یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، اور پھر وہ ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے جب انہیں فتوا بتایا جائے کہ نہیں یہ سب چیزیں جائز ہیں، ان کا بے پردگی سے کوئی تعلق نہیں، اور اگر بناؤ سنسار کرے تو بے پردگی کا اس سے کیا تعلق، ناخن بڑھائے یا لیٹ پالس لگائے یا ہمیں بنائے، یا اگر اپنے مستحق کے فتوے کے مطابق چہرہ کھولے یا ہاتھ کھولے تو اس میں شرم کیا حرج، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آتا، جو سمجھتے ہیں کہ یہ بھی بے پردگی ہی کی تکلیف کی جا رہی، جیسے مسئلہ گانے کا مسئلہ، جب گانے کے بعد جن کی سمجھ میں نہیں آتی ان کی سمجھ میں بالکل نہیں آتی، اور جن کی سمجھ میں آ گئی انہوں نے پھر اپنی مرضی سے جو ان کو گانا لگا اس کو حیران کر دیا کہ اب تو ریڈیو کی آواز بھی بلند نہیں ہونا چاہیے، اب تو ٹی وی کی آواز بھی ذرا سی بلند نہیں ہونا چاہیے، یہ سب کا سب گانا، اور اس کے پیچھے لگ گئے کہ یہ سب حرام ہے اس کو بند کرانا پڑے گا۔ سود کی بات، جب سود سمجھ میں نہیں آتا انسان دل کھول کے استعمال کرتا، اور جب دیندار بن گیا سود کا گناہ پتا چلا تو اب پہلا اعتراض وہ آیت اللہ کو جمع کرتا کہ انہوں نے کیسے سود کو حلال قرار دے دیا، تو نہ وہ بے دین شریعت کو چاہیے نہ ایسے دیندار شریعت کو چاہیے، وہ بے دین بھی اپنی شریعت الگ بنا کر اس پر عمل کر رہے، یہ دیندار بھی وہی گناہ کر رہے جو وہ کر رہے، کہ انہوں نے اپنی شریعت خود سے بنائی اور اس کے مسائل پھیلاتے چلے جا رہے ہیں۔ دیندار ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز میں صرف یہ دیکھا جائے کہ مستحقین کا فتویٰ کیا ہے، اور مستحقین میں سے بھی مقام عمل میں ہمارے عالم کا فتویٰ کیا، چنانچہ یہی سبب کہ اگر ایک طرف ہمیں آزاداری کے مسئلے تو ایکسٹریم پر ایک گروہ نظر آتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ اب ہمارا مقصد حیات آزاداری ہے، انہوں نے آزاداری کو مقصد بنایا جبکہ آزاداری اصول مقصد ہے، مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ اور طریقہ ہے، مقصد کسی اور چیز کا نام ہے، لیکن انہوں نے کس انداز سے مقصد بنایا کہ جب ان سے گفتگو کی گئی کہ خدا کام کرنے سے آزاداری نہیں، خدا کام کرنے سے خدا ناراض ہو جاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں پتا بھی چل جائے جن سے خدا ناراض ہے پھر بھی ہم کریں گے، اس لیے کہ یہ ہوتا آیا ہے، یہ سنی سنائی تھا یعنی اپنے سامنے کی بات ہے، کسی راوی کے ذریعے پہنچی ہوئی خبر نہیں، تو ایک طرف اس ایکسٹریم پر ہیں کہ خدا ناراض ہوتا ہے تو ناراض ہو جائے، ہمارا جو طریقہ ہے ہم اس پر چلیں گے، اور دوسری جگہ جب لوگ دیندار بنے ان کی خبر میں آیا کہ اداداری اصل دین نہیں ہے، دین تک پہنچانے کا ذریعہ طریقہ ہے، اس کے ذریعے دین تک پہنچو اور پھر دین پہ عمل کرو، تو انہوں نے اپنا فتویٰ دیا کہ اصل چیز بس یہی نماز اور روزہ ہے، اس کے بعد ٹھیک ہے اداداری خود نہ کرے، لیکن آپ یہ زندگی کا ماتم حرام اور آج کا ماتم حرام اور فلاں چیز حرام اور عورتوں کا جلوس میں آنا حرام اور خود سے فتوے دینا شروع کر دیے، تو وہ اگر غلطی پر ہیں اور یقیناً غلطی پر ہیں، تو یہ بھی غلطی پر ہیں کہ جنہوں نے اپنی مرضی یہ جب سنا کسی سے کہ دیکھو اداداری تمہیں جنت میں نہیں لے جائے گی، عمل ضروری ہے، تو نتیجہ یہ نکالا کہ اداداری بالکل بیکار ہے اور اس میں ایسی اصلاح کی جائے جس کی شریعت پتن اجازت نہیں دیتی، تو یہ دونوں مطلب معیار دیداری کا یہ ہے کہ امام اور خدا کے حکم کو کس حد تک ماننے کا جذبہ، یقیناً ہماری اداداری کے اندر بھی خرابیاں ہیں، ہماری اداداری کے اندر بھی بہت سارے ایسے نقائص ہیں جس سے اداداری اداداری نہیں بنتی، یہ تو کوئی بہت پرانی بات نہیں، تین چار دن پہلے کا تذکرہ کہ اب دیکھیے عام آدمی کی بات میں بتا رہا ہوں کہ عام آدمی ہماری اداداری کو اداداری سمجھ رہا ہے یا نہیں سمجھ رہا، کہ ابھی کیسوں سے پہلے مدارس کا بوجھ کچھ زیادہ ہوتا ہے، بھاگم دوڑ کرنا پڑتی ہے، یہاں مسجد پڑے پھر وہاں گئے، وہاں گئے تو وہاں گئے، وہاں گئے تو وہاں، ہے جا رہی ہے لائٹنگ لگی ہوئی ہے یہ سب تو ٹیکسی والے نے بھیج دیا بادشاہ آپ کو شادی میں پہنچنے کی جلدی ہو رہی تھی طرح شاید آپ بھیج سے آئے یہ اس کا جملہ تھا میں نے بالکل سنجیدگی اور سادگی کے ساتھ اس نے کہا کہ جس طریقے سے اس نے ادا خانے کی رونق کو دیکھا آنے والی عورتوں کو جانے والی عورتوں کو دیکھا بسوں کا تو جو انجمن بھر بھر کے بسیں آتی جا رہی تھی اور اندر سے ہلا گلا ہو رہا تھا جب انہوں نے اس کو دیکھا تو اس کی طرف پر اس کے ذہن میں یہی آیا کہ یہاں پر کوئی شادی ہو رہی ہے جس میں شرکت کے لیے دیر ہو رہی تھی ہمیں ہم اس نے جلدی آئے تو دیکھیے اب یہی کہ ہماری اداکاری کا مقصد ہے تبلیغ اور تبلیغ مقصد اتنا لیکن اس اداکاری کا پہلا رد عمل یہ کہ عام انسانوں میں سے کوئی دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں بھی نہیں آتا کہ یہاں پہ غم منایا جا رہا اس نے پہلی بار یہی چیز بتایا کہ یہاں پر یہ کوئی شادی ہو رہی اور اس وقت میرے ساتھ اس کے پاس ایک آدر کے ایک دو لڑکے اور بھی موجود تھے تو اب یقیناً ہم سب تو اپنی اپنی جگہ شرمندہ ہو کر رہ گئے اسے کیا جواب دیں لیکن اس سے کم از کم یہ اندازہ ہو گیا کہ ہماری اداکاری مقصد اداکاری کو پسند پورا نہیں کر رہی یعنی اگر عوام کے ذہن میں یہ آ جائے کہ آپ یہاں شادی کی خوشی کی تقریب منا رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ کہ اس اداکاری نے تبلیغ کے لیے کوئی کم نہیں کیا سزا برابر فائدہ نہیں پہنچایا وہ باتیں اپنے مقام پر ہیں اور وہ جب گزرا کرتی ہیں تو انسان کو احساس ہوتا ہے لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اصلاح اداکاری کے نام سے خود اداکاری ہی کو ختم کر دیں جیسے میں نے مثال دی جیسے مسجد میں خلاف شریعت کام ہو رہے ہیں جیسے اکثر سندھ کے علاقے میں ہوا کرتے ہیں پنجاب کی حالت تو میرے پنجاب کے ساتھ ہی بتائیں گے سندھ میں تو کثرت کے ساتھ یہ دستور اور رواج ہے کہ گانجہ اور چرس پینے کی بہترین جگہ مسجد ہوتی ہے اس لیے کہ وہاں کوئی آتا ہی نہیں ہے سارا سال خالی پڑی رہتی تو جس میں بدل میں وہاں بیٹھ کر ہم دھوکا کرتے ہیں تو اب ہم یہ دیکھ کر کہ کیونکہ اس مسجد میں یہ خلاف شریعت کام ہو رہا ہے مسجد میں تو خرابی دور کرنے گئے اس سے بڑی خرابی کو ہم نے حاصل کر لیا یہی مقصد میرا اداکاری کے بارے میں ہے یہ حقائق اس سے پہلے بیان ہو چکے ہیں اور دو مرتبہ بیان ایک تو بہت قریب ہی کی بات ہے صرف سوا مہینے پہلے لیکن پھر بھی یہ سننے ماں اگر تازہ ہوتی رہے اور کچھ نئے احساس بھی ہیں ذہن میں پڑتی رہے تو بہت سی غلط فہمیاں خود بخود دور ہو جائیں گی اب اس کا مقصد صرف یہ کہ مستحق کا فتوا کیا اب اس کی دلیل وہی ہمارا کام نہیں ہے کہ یہ کیوں فتوا دیا گیا کیوں نہیں دیا گیا جو لوگ سن چکے ہیں ان کو سن چکے ہیں جنہوں نے نہیں سنا انہیں میں بتا دوں کہ موجودہ دور کی عظیم ترین ہستی جو ہمارا 100 سال سے جو دور چل رہا جس میں ولایت فقیہ کے نظریے ایک نئی طاقت اور ایک نئی توانائی ملی یہ آیت اللہ ناظمی سے شروع ہوا ہے یہ زمانہ یہ دور حاضر جو اس وقت چل رہا یہ سارا کا سارا زمانہ آیت اللہ ناظمی سے شروع ہوا جو اپنے زمانے کے عظیم ترین مندر تھے ان سے کچھ سوالات کیے گئے اور کیونکہ اس وقت جتنے مستحقین ہیں وہ سب یا براہ راست ان کے شاگرد ہیں یا ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں بس دیکھیے کچھ گزری ہے آیت اللہ نائمی کے شاگردوں کو آقائے محسن الحسین آقائے شاہودی آقائے حسین بولجردی آقائے خل یہ سارے کے سارے آقائے نائمی کے شاگرد تھے اور اسی میں آقائے عادی گیلانی اور آقائے حسین طبا طبائی فلسفی اسلام اور تفسیر نظام کے مفسر یہ سارا کا سارا گروہ تھا کہ جو آقائے نائمی کے شاگردوں میں تھا اور جلد کہ ان کے شاگردوں کے شاگرد اس وقت مرجعیت کی منزل پر پہنچ رہے ہیں تو بڑی مرکزی ہستی ہے گزشتہ 100 سال کی شیعت میں آیت اللہ نائمی کی اب ان کے پاس قبرے اور قبرے کے آس پاس رہنے والوں ٹیلی گرام کے ذریعے سے اداداری سے متعلقہ کچھ سوالات بھجوائے جس کا جواب آیت اللہ نائمی دے رہے ہیں وہ فرماتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے بعد مسلسل آپ کا خط ٹیلی گرام کے ذریعے مجھے موصول ہوتا رہا جس میں اداداری اور اس سے متعلقہ مسائل کے بارے میں کچھ سوال کیے گئے میں سفر میں تھا اور خدا کا شکر ہے کہ اس سفر سے خیریت و سلامتی کے ساتھ واپس آ گیا آپ کے سوالات کا جواب درجے پہلے ہے پہلا سوال سوال تو نہیں ہے لیکن انداز یہ جواب سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ سوال کے ساتھ کہ سڑکوں میں گلیوں میں اور بازاروں میں اس طرح جلوس نکالنا جائز ہے یا جائز نہیں جس طریقے سے عام طور پر نکالے جاتے ہیں اور پھر یہ جو جلوس کے دوران انجمنوں میں اختلاف ہو جاتا یہاں پر ہم پڑھیں گے اور یہاں پر ہم پڑھیں گے آگے ہم رہیں گے اور پیچھے ہم رہیں گے ان تمام چیزوں کے بارے میں ان سے پہلا سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ بالکل بدیہی اور واضح کہ حضرت ابا عبداللہ کی اداکاری اور سوگواری کے سلسلے میں جلوسوں کو 10 محرم عاشورے کے دن نکالنا یا اس کے علاوہ سڑکوں سے بازاروں سے اور گلی کوچوں یہ وہ چیز ہے کہ جو شیعت کے طریقے میں آ چکی اور ہمارے معمولات میں شامل ہو گئی اور یہ وہ چیز ہے جو سالار شہیدان مظلوم کربلا کی اداداری کی سب سے بہترین اور سب سے نمایاں مثال ہے. اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کا خدا کے نزدیک بہتر ہونا ہر مسلمان پر واضح ہے. اور سب سے آسان ترین طریقہ بھی حسین ابن علی کے پیغام کی تبلیغ پر یہی جلوسوں کا نکالنا ہے. لیکن یہ ضروری کہ ان جلوسوں میں ہر قسم کے حرام کاموں سے بچا جائے. مثلاً آواز ہنا کی گانے جیسی آواز بنا کر نوحے پڑھنا، آلہ کے لب و ناک کا استعمال کرنا، آگے چلنے اور پیچھے چلنے میں دو انجمنیں یا دو محلے والوں میں جو اختلاف اور کشمکش ہوتی ہے، ان تمام حرام چیزوں سے اس کو خالی ہونا چاہیے. اور اگر سبھی اس قسم کی حرام چیزیں بعض اوقات جلوسوں میں واقع ہو جائے تو اس کا جلوس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان کے حرام ہونے سے اس جلوس کو یا اس اداداری کو حرام نہیں کہا جائے گا. اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی آدمی نماز پڑھنے والا نماز کی حالت میں عورت کو دیکھے تو اب اجنبی عورت کو دیکھنا ایک حرام کام، نماز پڑھنا ایک واجب بندہ. اگر نماز کے بیچ میں کوئی شخص نماز بھی پڑھتا جا رہا ہے، اجنبی عورت کو بھی دیکھتا جا رہا ہے، خاص شہوت و لذت سے کیوں نہ دیکھے، تو اس صورت میں نامحرم کو دیکھنے کا گناہ الگ مل رہا ہے لیکن نماز اس کی صحیح. اس نماز کو بعد میں دہرانا یا ادا کرنا ضروری نہیں، نماز اپنی جگہ صحیح ہے کیونکہ نماز صرف 12 چیزوں سے دوسری، ان کے علاوہ کسی اور چیز سے نماز باتیں نہیں ہوگی. تو نماز اپنی جگہ وہ ایک فریضہ واجب ہے جس کا ثواب مل رہا، اور نامحرم کو دیکھنا اپنی جگہ ایک گناہ کہ جس کا ادا انسان کو مل رہا. تو اس طرح اجنبی عورت کو نماز کے بیچ میں دیکھنے سے یا اس کا تصور کرنے سے نماز کو کوئی حرام نہیں کہہ سکتا کہ نماز پڑھنا چھوڑ دو نماز حرام. اسی طرح جلوس کے بیچ میں کچھ چیزیں حرام ہیں، لیکن اگر حرام کاموں کو کوئی کر لے تو اس سے کچھ جلوس کے اوپر اور جلوس کے ثواب میں کوئی فرق اور کوئی کمی نہیں آنے پائے گی. دوسرا سوال، غالباً سوال یہ تھا کہ ماتم کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے، آپ سے ماتم کرنا اور زنجیر وغیرہ سے. انہوں نے کہا کہ آپ سے چہرے پر یا سینے پر ماتم کرنے جہاں تک کہ وہ سیاہ یا سرخ ہو جائے کوئی اشکال نہیں، بلکہ میرا فتویٰ یہ ہے کہ زنجیر اپنے جانے پر اور جسم پر جس حد تک مارنا جس کا ذکر کیا گیا، یعنی سرخ اور سیاہ ہو جائے جسم، یہ بھی جائز ہے، بلکہ جس حد تک مارنا بھی جائز ہے کہ تھوڑے سے خون کے قطرات باہر آ جائیں. پھر فرماتے ہیں کہ اقوا یعنی میرا فتویٰ یہ ہے کہ خون کو پیشانی شمشیر تلوار اور کمر کے ذریعے سے نکالنا جب سے کوئی خطرہ وغیرہ نہ ہو یہ بھی جائز ہے. اور عام طور پر یہ خود کہتے ہیں کہ عام طور پر خون نکالنا پیشانی کی ہڈی کو توڑے بغیر اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا. اگر ہڈی نہ ٹوٹے اور کما مار کر یا تلوار مار کر خون نکالا جائے سر سے یا پیشانی سے تو عام طور پر اس میں کیونکہ نقصان نہیں ہوگا اس لیے یہ بالکل جائز ہے. اور اسی طریقے سے ہر وہ شخص کہ جو اس انداز سے شمشیر اور کما کو استعمال کر سکتا ہے کہ اس کی ہڈی کو نقصان نہیں پہنچے گا، میں ان کو اجازت دیتا ہوں اس ماتم کی. اور اگر کسی شخص نے یہ خیال کیا کہ مجھے اس کما سے یا تلوار سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن جب اس نے مارا تو اتنا خون نکل آیا کہ اسے نقصان پہنچ گیا، تب بھی اس صورت میں اس کو ہم حرام نہیں کہیں گے کیونکہ مارتے وقت اس کا خیال یہی تھا کہ نقصان نہیں پہنچے گا جائے. پھر اگر نقصان پہنچ بھی گیا ہڈی وڈی ٹوٹے خون نکل آیا تو اس صورت کے اندر بھی کوئی حرج نہیں. لیکن اجبر یعنی احتیاط اسی میں ہے اور سزاوار یہی کہ سوائے ان لوگوں کے جو قمع اور شمشیر کو مارنے کا طریقہ جانتے ہیں، جو آدمی اس کے استعمال کا عارف نہ ہو، اس کے استعمال کو نہ پہچانتا، وہ اپنے آپ کو بچائے. خصوصاً وہ نوجوان جن کا دل حسین ابن علی کی محبت سے بھرا ہوا، اور یہ انسان ہے کہ محبت ایمان کی وجہ سے وہ ماتم کرتے کرتے اتنے زیادہ بے خود ہو جائیں گے، اتنے زیادہ محب ہو جائیں گے، ایسے غافل ہو جائیں گے کہ ان کو توجہ بھی نہ رہے گی، اور ممکن ہے کہ کسی غفلت کی حالت میں ان کو نقصان پہنچ جائے. تو بہتر یہ ہے کہ ایسے نوجوان یہ ماتم نہ کرے. تیسرا سوال کیا گیا کہ وہ چیز تھی جو مخصوص تک ایران کے ماحول میں تھی، لیکن اگر یہاں بھی آ رہی ہے تو مسئلہ سن لیں. تجویحات اور تنزیلات نکالنے کا، امام کے گھوڑے کی شبی بنا کر زلزلہ کو نکالا گیا، جوڑے کی شبی میں جھولا بنایا گیا، علم کی شبی میں علم نکالا گیا، تابوت کی شبی بنائی گئی، اور تنزیلات تمثیلات یعنی جس طریقے سے ایران کے اندر یہ رواج ہے کہ آزاداری کا رکن عظیم اور رکن اعظم یہ ہے کہ وہاں پہ کربلا کے پورے واقعات کو وہ لوگ عوام کے سامنے مختلف کرداروں کی صورت میں پیش کرتے ہیں. ایک طرف امام حسین کی فوج بندی، ایک آدمی کو امام بنایا، ایک کو حضرت عباس بنایا، ایک کو علی اکبر بنایا، ایک بچے کو علی اکبر بنایا، ایک بچی کو سکینہ بنایا. اور پھر بعض اوقات ضروری ہے کہ کربلا کے واقعے کا منظر تازہ کرنے کے لیے جناب زینب کو ان میں کلثوم کے کردار کو بھی نمایاں کیا جائے. تو اب کیونکہ عورت کو تو نہیں آ سکتے مجمعام میں، وہ تو حرام، تو یہ کرتے ہیں کہ کچھ لوگ کچھ آدمی لباس عورتوں جیسا لباس پہن کے آ جاتے ہیں اور یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ کربلا کے میدان میں موجود حسین کے خاندان کی عورتیں. اور پھر سامنے یزید کی فوج کو بنایا جاتا، ایک آدمی عمر سعد بنتا ہے، ایک فکر بنتا ہے، فرملا بنتا ہے اور پورا لشکر اس کا تیار ہوتا. اور پھر وہ دونوں لشکر آتے ہیں، جنگ ہوتی ہے، ادھر سے جو علی اکبر بنے تھے وہ باہر نکلتے ہیں، ادھر سے آتے ہوئے علی اکبر آتا ہے، تھوڑی جنگ ہوئی تو اس پر حملہ کیا گیا کہ گرے. وہ آدمی جو حسین بنا تھا وہ آیا، لاٹا اٹھا کے لے گیا. بس یہ کہ وہ پورا واقعہ جو ہے وہ دکھایا جاتا. اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ظاہر یہ بالکل جائز ہے. تو وہ تشریحات اور وہ تمثیلات کہ جو آزاداری کے سلسلے میں شیعوں کے اندر آج کل رائج ہیں اور آج کل کئی سالوں سے کئی صدیوں سے رائج ہیں، یہ بالکل جائز ہے. ظاہر یہی ہے کہ تشریحات اور تمثیلات کا اس انداز سے بنانا جو کئی صدیوں سے شیعوں میں طریقہ معمول کے مطابق رائج ہے، یہ طریقہ بالکل جائز ہے. اور اگر آزاداری کو باقی رکھنے کے لیے اور لوگوں کو رلانے کے لیے اور خود رونے کے لیے مرد عورتوں پر اور عورتیں مرد کا لباس پہن لیں، تب بھی یہ جائز ہے. کیونکہ اس سے کوئی حرام کام کیے بغیر ایک مستحکم کا عمل ہو رہا. مستحکم کیا ہے؟ بتا رہے حسین، حسین سے رونا اور افسہ اور رلانا. ہر وہ چیز جو حرام نہ ہو اور اس سے لوگوں کو رلایا جا سکے وہ جو ہے بالکل جائز ہے. تو یہی فرما رہے ہیں کہ حسین کی آزاداری کو قائم کرنے کے لیے اور رونے اور بلانے کے لیے اگر مرد عورتوں کا لباس اور عورتیں مردوں کا لباس کریں تب بھی کوئی جائز نہیں. یہ فتوا اس لیے پڑھنے سے معلوم ہو جائے کیا حرام ہے کیا حرام نہیں. فتوا مکمل ہو جائے اس کے بعد پھر آپ کا فتوا ہے کہ حرام نہیں، آپ کے شہر کا فتوا دے رہے ہیں. اگر اس شہر کا فتوا دے رہے ہیں تو فتوا بھی آنا ہے. ہاں آپ نے جو راجبند بڑے مان بارے میں وہ اس مجمع کو یاد ہوگا کہ میں نے اس پر باقاعدہ تفصیلی تحقیق کی تھی کہ آیت اللہ کوئی نہیں کرتے کہ آرام سرکار کی مطلب مکمل ہو جائے یہ آیت اللہ نائمی کا مسئلہ ہے. آج یہ باتیں کر دوں کہ یہ آیت اللہ نائمی کا مسئلہ ہے. اگر کہ اب خود آیت اللہ نائمی فرما رہے ہیں آپ کا جواب کہ اگر کہ میں نے 4 سال قبل اس مسئلے میں اشکال کیا تھا. اس مسئلے میں صرف اس لیے کہ عورتیں مرد کا اور مرد عورتوں کا لباس پہن سکتے ہیں اور میں نے اس تشریحات تمثیلات کو جائز قرار دیا تھا مگر قید لگا کر. قید لگی تھی کہ بس باقی تو سب چیزیں جائز عورتیں لوگوں کا اور مرد عورتوں کا لباس پہنے لگی. لیکن جب بعد میں نے شرعی دلیلوں کی جانب رجوع کیا، میں نے کتاب سنت احادیث وغیرہ پر، تو مجھ پر یہ واضح ہو گیا کہ وہ روایتیں جن کے اندر عورتوں کو مرد اور مردوں کو عورتیں بننے سے روکا گیا ہے اور اس کو حرام قرار دیا گیا ہے کہ مرد عورت اور عورتیں مرد نہ بنے، اس کے اندر مراد یہ ہے کہ اس شکل میں اور اس استھتی کی صورت میں آ جانا کہ مرد بالکل برطانیہ سے بھاری ہو جائے تو اس کو مرد اوپر چلیے مستقلر. مستقلر جو ہے وہ مرد اپنی مرضیت سے نکل جائے، عورت اپنے عورت ہونے سے. لیکن فقط لباس پہن لینے سے جو تھوڑی مدت کے لیے پہنا جائے، کوئی جب بھی کوئی عورت بھی تھوڑی دیر کے لیے لباس پہن لینے سے عورت ہونے سے نہیں نکل جاتی، اور مرد اگر تھوڑی دیر کے لیے عورت کا لباس پہن لے تو وہ مرد ہونے سے نہیں نکل جاتا. تو اس میں روایتوں میں مراد کوئی ایسا کام کرنا کہ اس کا پہلے ایک مرد جو ہے مرد ہونے سے نکل جائے، عورت عورت ہونے سے نکل جائے، نہ یہ کہ تھوڑی دیر کے لیے ایک دوسرے کا لباس پہن لے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بات اسی مسئلے کو مزدور غصہ جو کتاب ہے اس کے حاشیے میں تحریر کر دیا تھا کہ یہاں پر عورت کا لباس مرد کے لیے، مرد کا لباس عورت کے لیے اس وقت تک حرام نہیں جب تک کہ اس لباس کی وجہ سے مرد مرد ہونے سے نہ نکل جائے. یہی مسئلہ آج کے مراجع میں سے آیا کھل جائے کوئی کبھی کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ عورت کے لیے مرد اور مرد کے لیے عورت کا لباس مختصر مدت کے لیے پہننا حرام نہیں. اور اب وہ فرماتے ہیں لیکن یہ ضروری کہ جلوس میں عزاداری کے جلوس میں تمام شرعی حرام چیزوں سے بچا جائے, اور اگر کوئی حرام واقع ہو رہا ہے پھر وہی مطلب اگر کوئی حرام واقع ہو رہا تو اس سے عزاداری پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ ویسا ہی ہوگا جیسے نماز کی حالت میں اجنبی عورت کو دیکھنا. تو اب ان کے کہنے کا مقصد یہ کہ یہ تمام چیز بالکل جائز ہے, یہاں تک کہ اس انداز سے اگر کوئی ڈرامہ بنا کر اس کو دکھائے تو بھی اس طرح اس کے اندر کوئی اشکال اور کوئی حرج نہیں. البتہ یہ عورت اور مرد کے لباس کا مسئلہ صرف ہے کہ جن مرادے کے نزدیک جائز ہے جیسے آیت اللہ رسول ہے تو ان کے مقابلے اس کے اوپر بھی عمل کر سکتے ہیں, اور جن کے نزدیک اشکال ہے ان کے مقابلے رجوع کر کے عمل کر سکتے ہیں. جن مشترکین کے نزدیک بالکل حرام ہے ان کے مقابلے صرف اس مسئلے کو چھوڑ کر باقی تمام تشبیہات و تمثیلات نکال سکتے ہیں. البتہ ایک بات میں بتا دوں جن کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو کہ جس سے مذہب کی توہین ہو رہی, مذہب کا مذاق اڑایا جا رہا ہو, بجائے اس کے اداداری کو تقویت ہو, اداداری کو تقویت نہیں ملے مذہب کا مذاق اڑایا جا رہا تو پھر وہ حرام ہو جائے گی. جس کی واضح مثال یہی مسئلہ کہ اگر ہم یہ چیز پاکستان میں رہیں اور جہاں رہنے کے بعد کمپنی کے اس مقام پر یہ کسی ماہبارے میں اس طرح سے باقاعدہ پوری تنظیم بنا کر پیش کریں تو اس سے نہ ہونے میں اضافہ ہوگا نہ کسی کا ماتم بڑھے گا بلکہ یہ کھیل بن جائے گا, اداداری ایک مذاق بن کے رہ جائے گا جس کے اندر دوسرے بھی شرکت کریں گے تو مذہب کا مذاق اڑانے کے لیے. جہاں پر یہ چیز حرام اس طرح سے آپ کا مقصد پاکستان میں حرام ہے اور وہی آپ کا مقصد نجف میں حرام ہے, کربلا میں حرام ہے جو آیت اللہ مسین حکیم کا فتویٰ بھی تھا کہ وہاں پہ اگر یہ کیا جائے تو ایک نئی چیز آپ کے ماتم پر لوگ چل رہے ہیں اسے دیکھ کر کسی کو بھی رونا نہیں آئے گا, بلکہ لوگ تماشا لگا کر دیکھتے ہیں کہ ماض اللہ جس قسم سے کچھ بازیگر وغیرہ دوسرے ممالک سے آتے ہیں سرکس لگتے ہیں تو کیسے لوگ چلے جاتے ہیں کہ ایک آدمی آپ کے بورے کھاتا ہے اور ایک آدمی سنے ہوئے رستے پر چلتا سنے ہوئے رستے پر چلتا. اسی طرح جب کربلا میں ہمارے پنجاب کے کچھ لوگوں نے آپ کا ماتم قائم کیا تو عرب لوگ یہی دیکھنے کے لیے آ گئے کہ شاید ماض اللہ کوئی سرکس آیا ہوا ہے یا کوئی بازیگر آئے ہوئے جس میں آگ پر چلا جائے گا. مذاق اڑنے لگا تو آیت اللہ حکیم نے کہا کہ یہ حرام, لیکن صرف اس علاقے کے لیے جہاں اس سے مذاق ہو رہا تو مذہب کا مذاق اگر ہونے لگے تو حرام ہو جائے. تو اب تک تفصیلات اور ڈرامے ایران میں اور عراق میں دکھائے جاتے ہیں, لوگ دیکھ کر روتے ہیں گریا کرتے ہیں اور اثر دیتے ہیں. وہاں جائے یہاں آپ جائیں یہاں سب مذاق اڑائیں گے یہاں حرام, آپ کا مطلب یہاں جائے وہاں چلا جائے تو وہاں حرام بن جائے گا. یہ میں نے اس لیے کہا کہ آج وقت ختم ہو رہا, یہ تفصیل شاید میں آج نہ بتا سکتا تو نامکمل گفتگو سن کر کوئی بحث نہ جائے. اور بس آخری سوال ان سے یہ کیا گیا کہ کس کے بعد یہ بتائیے کہ جو اداداری کے جلوسوں میں ڈھول بجائے جاتے ہیں اور ایک ڈفرنٹ ٹائپ کی چیز ہوتی وہ بجائی جاتی, اس کے بارے میں آپ کا کیا فتوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ڈھول اور جو بدل کا بجایا جاتا ہے یہ جلوس آ رہا اس کی آمد کی خبر دینے کے لیے, ابھی تک اس کی حقیقت اس پر واضح نہیں ہو سکی. یعنی حقیقت سے مطلب یہ واضح نہیں ہو سکا کہ یہ گانے کے آلات میں ہے یا نہیں, اگر گانے کے آلات میں ہوتا تو حرام, گانے کے آلات میں نہیں تھا تو حلال تھا. تو کہہ رہے ہیں کہ اس کی حقیقت اب تک اس پر واضح نہیں ہوئی, لیکن اگر اس کا مقصد صرف اتنا کہ حسین کی عزاداری کو قائم کیا جائے, لوگوں کو بلایا جائے اور لوگوں کو آگاہ کیا جائے کہ جلوس آ گیا ہے یا جلوس نکلنے والا ہے یا جو جلوس میں شریک ہیں انجمنیں ہیں قاضیات علم لینے والے انہیں بتایا جائے کہ اب چلنا شروع کرو اب رک جاؤ, اگر اس مقصد کے لیے یہ استعمال ہو رہا ہے اور لاب و لاب اور خوشی کے لیے استعمال نہیں ہو رہا جس طرح آج کل میرے زمانے میں نجف میں یہ استعمال ہوتا ہے اور اسی مقصد کے لیے, تو ظاہراً اس کا استعمال بھی بالکل جائز ہے. پانچ ربیع الاول 1345 کو جو فتویٰ دیا آپ فائدہ آتے ہیں تو نجف میں یہی گول اور یہی بدل بچتا تھا, لیکن وہاں پر جو دیش کا مقصد صرف یہی آپ کے گروپ آ رہا گروپ جا رہا اور نہیں جانتا ہو تو بالکل جائے. اور ہمارے یہاں بھی اگر کہیں یہ جانچ وغیرہ بجائی جاتی تو اس کا مقصد بولانا ہوتا ہے یا وہ لاب اور خوشی بنانا ہے. یہ تو ہے آیت اللہ نامی کا فتویٰ. اب ان کا فتویٰ ہمیں یہ تو بتا سکتا ہے کہ ہمارے مشتحدین میں سے ایک گروہ کا کیا نظریہ, لیکن ہمیں یہ نہیں بتا سکتا کہ ہم کیا کریں. ہمارے لیے فتویٰ مشتحد عالم کا ہوگا, تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، لیکن اس لیے گفتگو مکمل ہو جائے جو ایک جملہ میں سنا دوں تاکہ آج کے مستحدین کی تبدیل کرنے والے کا مسئلہ بھی مکمل ہو جائے. یہ مسئلہ ہمارے سلجھا ہے سلجھا ہے وہ فرماتے ہیں جو ہمارے اس بات میں کپڑے والوں کے سوالات کے جواب میں جو فرمایا جو صحیح ہے اور ان کے ارشاد کے مطابق عمل کرنا جائز ہے. اور میں خدا سے یہ دعا کرتا ہوں کہ تمام مومنین کو شعائر دین کے احترام کا جذبہ اور حرام سے دوری کی توفیق مرحمت فرمائیں. یہ آیت اللہ کا فتویٰ ہو گیا. تو اب آیت اللہ عینائی کا فتویٰ اور آیت اللہ عطل کے فتوے کے بعد ایک ہفتے کی یہ بات مکمل ہو گئی. لیکن مزید کچھ اعتراضات کو بتاتے ہیں لیکن اللہ میں آئندہ تقریر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جو انڈیا میں ادب میں آخری درد ہوگا ہمارا. اس کے بعد آگے قدر ختم ہو جائے گی. یہ میں اعلان کر دوں گا کہ آئندہ جو میرے کو ایک مجالس کے سفر کی وجہ سے ممکن نہیں ہوگا کہ یہاں بھی یہ نشین ہو سکے. آئندہ جمعہ سمجھے سندھی ہے یا میں نادری ہے تیس سفر کی یا پہلی رب الاول کی تعلیم ہوگی. اس کے بعد کا جو جمعہ آٹھ رب الاول جو ایام ادا کا آخری دن ہوگا 24 دسمبر اس میں ایام ادا کی آخری کا پریزنٹ یہ موضوع تو مکمل ہو جائے گا. البتہ وہ مقبل حسین کا موضوع شاید ابھی دو جمعے اور چلے اور وہی اس کے بعد مکمل ہوگا. ہر سے تصویر سارے یہ درد اپنی عمومی بنیادوں پر قائم ہوگا. وقت ختم ہو چکا ہے. آپ حضرات کو ایک تدبیر میں بڑی زحمت ہوئی. بہرحال اب جو تشریف پہ جانا چاہیں تشریف پہ جا سکتے ہیں. جن کا کوئی سوال ہے سوال کر سکتے ہیں. ایک یہ کہ سما کے ماتم سے نماز کا مسئلہ اور ایک یہ کہ ٹریفک وغیرہ جام ہو جایا کرتا ہے. تو جہاں تک ٹریفک وغیرہ جام ہونے کا مسئلہ ہے تو اس میں کوئی شرح کوئی اشکال اور کوئی اعتراض نہیں. اس لیے کہ آنے جانے والوں کے لیے بہرحال راستہ موجود رہتا ہے. جسے ایسے مقام پر جہاں جلوس نکلنے سے پورے شہر کی تمام سڑکیں بند ہو جائیں اور ایک آدمی دوسرے مقام تک کسی طریقے سے بھی جانے پر قابل اور قابل نہ ہو سکے وہاں کا مسئلہ شاید الگ ہو جائے. لیکن وہ شہر جیسے ہمارے بڑے بڑے شہر جن کی 4-5 بیرل اور ہوش جاتی ہیں ایک سڑک کا جلوس ہے باقی سڑکیں کھلی ہوئی آنے جانے والے کو زیادہ سے زیادہ ایک لمبا چکر لگا کے جانا پڑے گا. تو شرح اس کے اندر کم از کم جلوس کے سلسلے میں کوئی شکایت نہیں. ہاں یہ ہو سکتا کہ خود اگر ضرور کے علاوہ ہم کوئی کام کریں یہ سوچ کر کہ دوسری سڑک موجود ہے اس لیے ہم اس سڑک کے اوپر سب شادی کریں یا کوئی اور تفریح کریں وہ حرام ہو سکتی ہے. لیکن اداداری کے سلسلے میں کیونکہ یہاں مسئلہ دو واجبات ٹکرائے ہیں. دو واجبات راستے کا کھلا رکھنا بھی واجب ہے اور اداداری کا قائم کرنا بھی واجب ہے. لیکن کیونکہ ان دو واجبوں میں ایک ایسا جس کے لیے دوسرا طریقہ موجود دوسرے سبزی اور راستے لیکن حسین کے مقصد کو پہنچانے کا طریقہ سوائے دور سے اور کوئی نہیں عوام تک. اس لیے اس کو ہم باقی رکھ کر اس واجب کو چھوڑ دیں. لیکن باقی جو ہمارے کام ہوں گے اپنے ذاتی کام اس سے بھی ہم فرق نہیں بند کر سکتے. یہ سوچ کر بھی فرق نہیں کر سکتے ہیں کہ جانے والے دوسرے راستے سے چلے جائیں. راستہ بند کرنا حرام ہو جائے گا کیوں اس وقت واجب اور مباح ٹکرائے گا اور مباح کو چھوڑ کر واجب کو لے لیا جائے گا اور واجب اور واجب ٹکرائیں گے تو دیکھے گا کون اہم ہے کون اس کے مقابلے میں رہے ہیں. جس مسئلہ ہے کہ ایسے جان ہونے سے مریض مر جایا کرتے ہیں یہ گارنٹی میں کوئی فرق نہیں دے سکتا جیسا یہ راستہ کھلا ہوا ہو تو اس کا بھی ٹریفک جام نہیں ہوگا. جیسے اکثر بیشتر یہ جو جن کا بہت جلوس نکلتا ہے جن میں جن کے بہت سے ایسے اوقات ہوتے ہیں اور انہیں وہ اوقات ہوتے ہیں کہ جس کے اندر ٹریفک عام طور پر جام ملتا کیونکہ اکثر بیشتر آنا پڑتا ہے مجالس کے لیے آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو بڑی پریشانی ہو جاتی ہے. یہ جو سڑکیں ان کے اوپر جن اوقات میں ٹریفک جام ہوگا دوسری سڑکوں پر بھی انہیں اوقات میں ٹریفک جام ہوتا ہے جب ٹریفک کو ڈائیورٹ کیا جائے اور باقی وقتوں میں جیسے 2 بجے 2:30 بجے 3 بجے اگر ادھر سے جلوس نکل رہا ہے تو پیچھے کی سڑک کھلی رہتی ہے اور ہم خود اکثر جایا کرتے ہیں یہاں سے مجھے پڑتا ہے. تو صرف اس لیے کہ دوسرے راستے پر ٹریفک بڑھ جائے کہ مریض مر جائے گا جلوس کو کر نہیں کیا جا سکتا کیونکہ صرف دوسری بات نہیں ایک تیسری سڑک بھی موجود ہے جو بالکل کھلی بھی ہے. جیسے کہ جو شہر کے نمائش سے لے کر بیماری تک جو سڑک جاتی ہے اس کے پیرل ایک سڑک ادھر اور ایک سڑک سائڈ کی طرف تو بالکل ممکن ہے. یعنی یہ جو باتیں ہیں کہ واضح طور پر انسان کے مشاہدے میں زیادہ آسان ہے بلکہ ہمارا تو اپنا تفصیل بھی یہی کہ عام دنوں میں جب ضرورت نہیں ہوتا اگر کوئی ایسی سیریس بات تو اس سڑک پر آنے سے بہتر ہوتا ہے اس سائڈ کی سڑکیں پکڑنا اس لیے کہ وہ عام طور پر خالی رہتی ہیں اور اس پر عام دنوں بھی رش ہوتا ہے. تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ تو اگر انسان مشاہدہ کرے تو اس کا نکل آئے گا کوئی اتنا مشکل مسئلہ نہیں ہے. ابھی دوسری بات ہے کہ خود آپ کا پھر بھی کسی طرف کے اوپر وہ بڑی راتیں ہیں وہ دوسرا مسئلہ ہے لیکن جب وہ مسئلہ ہوگا تب دیکھا جائے گا. اچھا اب آپ کا دوسرا سوال وہ یہ کہ کیا جواب دیا؟ نماز تمام اگر ماتم کریں گے کما کا زنجیر کا خون نکلے گا, کپڑے نجیس ہو جائیں گے, تو نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ نماز کا مسئلہ ہے وہ اتنا ہی ہے وقت نماز آنے کے بعد کوئی ایسا کام کرنا جس سے نماز انجام نہ دی جا سکے وہ جائز نہیں, لیکن وقت نماز آنے سے پہلے اگر کوئی ایسا کام ہو رہا ہے تو اس صورت میں شرط کوئی غرض نہیں. 12 بجے 12:30 بجے جب ظہر کا وقت آ گیا, اس کے بعد اگر آپ زنجیر کا ماتم کریں اور یہ یقین ہو جائے کہ شام تک ادا ہونے تک پاک ہو کر لباس بدل کر یا پاک ہو کر نماز پڑھنا ممکن نہ ہوگا, تب تو یہی مسئلہ ہے کہ پہلے نماز پڑھ لیں پھر ماتم کریں. لیکن اگر 10 بجے 11 بجے 9 بجے جب ہماری نماز شروع نہیں کوئی نماز واجب ہی نہیں, اس وقت اگر آپ ماتم کر رہے ہیں اور معلوم ہے کہ اس کے بعد جب بعد میں نماز کا وقت آئے گا تب پاک ہونا مشکل ہوگا, تب بھی آپ ماتم کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں. تو واجب نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد اب یہ ہے کہ نماز کا خیال کریں, پہلے نماز پڑھیں پھر ماتم کریں. اور اسی لیے یہ مسئلہ ہے اب اس کا بات میں بیان کرتا ہوں کہ نماز کا وقت آنے کے بعد اگر آپ کو ماتم اور نماز کا شیخ تیار کرنا ہے پہلے نماز پڑھ کہ نماز پوری شرائط کی ہو جائے پھر ماتم کریں, اور ابھی نماز کا وقت آیا نہیں چاہے معلوم ہو کہ 2 گھنٹے بعد آئے گا اور یہ پریشانی پیدا ہوگی, مگر ابھی وقت نماز آیا نہیں ابھی وہ چیز واجب نہیں ہوئی, اس لیے اس سے بچنا جو ہے وہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. اور آپ ماتم آپ زنجیر کا ماتم کر لیں, بے شک نجیس ہو جائے یا زخمی ہو جائے, جب وقت نماز آئے گا تو دیکھا جائے گا کہ شریعت نے اس پہ کیا مسئلے رکھے. اور اسی وجہ سے کہ نماز کا وقت آنے سے پہلے اپنے آپ کو زخمی کرنا چاہے, یہ مسئلہ سب لوگ بیان کرتے ہیں کہ جی 3 گھنٹے ٹھہر کر آپ 4 گھنٹے ٹھہر کر 5 گھنٹے ٹھہر کر ماتم کیا کریں. مثلاً آشورے کے دن کہا جاتا ہے کہ 8 بجے جلوس نکل رہا, اب 8:30 بجے جو جلوس نکل رہا اس میں زنجیر کا ماتم جائے, چاہے آپ کو بتاؤ کہ 12:30 بجے 1 بجے ظہر کی نماز کے وقت میں زخمی ہوں گا, لیکن جائے کیونکہ ابھی وقت نماز ہی نہیں آئے, احتیاط ضروری نہیں. لیکن 9 محرم کو یا جیلوں کے دن جب 1 بجے کے بعد جلوس نکلتا ہے اس میں یہ حکم ہے پہلے نماز پڑھ لو اور اس کے بعد ماتم کر. اور یہی مسئلہ ہے کی وجہ سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں آشور کے دن بھی کہ تھوڑا انتظار کرو ظہر کے بعد پہلے نماز پڑھ کے ماتم کرو, تو مسئلہ تو باقی مغرب کی نماز کے بھی تو پڑھنا ہے, اگر زخمی ہوں گے تو مغرب کے وقت بھی زخمی ہوں گے, تو مغرب کی نماز تک خیر کا ماتم کرنا چاہیے, اور مغرب کی نماز ہے تو صبح کی نماز سے تو مسئلہ کم از کم 24 گھنٹے تو لگتا ہے گا. تو بات یہی کہ ظہر کی نماز اگر آپ نے پڑھ لی تو کیونکہ ابھی مغرب کی نماز کا وقت نہیں آیا, معلوم ہے کہ آیا لیکن ابھی وقت نہیں آیا, اور اس وقت واجب نماز آپ پڑھ چکے, اب کوئی نماز واجب نہیں, اب آپ اپنے آپ کو نجیب زخمی کر سکتے ہیں. تو اسی مسئلے کی روح سے جو لوگ ظہر کے بعد ماتم کی بات کرتے ہیں وہ مغرب کو بھول جاتے ہیں, جبکہ یہی مسئلہ مغرب کا, تو اسی مسئلے کی روح سے ظہر سے پہلے آپ ماتم کر لیں کوئی حرج نہیں ہے, اس لیے کہ ابھی وقت نماز نہیں آیا تو احتیاط کرنے کی ہم کو کوئی ضرورت ہی نہیں. جو بہتر ہے سارا سال, اور یہ ماتم کے لیے تو 3 ہی دن ہوتے ہیں, اب 3 دنوں میں بہتر ہے ماتم کے لیے خون نکالنا, اور باقی ایسا ہی مریضوں کی خدمت کا شوق تو پورا سال بڑا ہوا ہے, اس کے اندر آپ اس خون کو دیتے رہیے کوئی حرج نہیں. لیکن یہ مستحدی سمجھا جتنا ہے, میں نے حال بات امام باڑے میں بھی پڑھا تھا کہ آزاداری کو نقصان پہنچا کر آپ کوئی کام دینے کے لیے نہیں کر سکتے. آیت اللہ خمینی کا جو خطبہ محرم ہے جسے آجیزوں نے کراچی میں استقبال کا تقریب کیا ہے سارا یونٹ, اس میں یہ مسئلہ ہے دوسرے انداز سے کہ ایران میں پچھلے سال 1399 یہ آواز غلط ہوئی, 3 سال 14 سے یہ آواز غلط ہوئی کہ اداداری پر اتنا خرچہ کرتے ہیں, جلوس نکالنا, الگ نکالنا, زاکرین کو دینا, امام بارگاہوں کا انتظام کرنا, کروڑوں روپے اداداری میں خرچ ہو جاتے ہیں, اور دوسری جانب اعراب سے جنگ ہوئی ہے, پورے پورے شہر تباہ ہو گئے ہیں, پوری شہر کی آبادی آئی ہوئی ہے, اس میں لوگ غریب ہیں, پہننے کا لباس نہیں ہے, کمبل نہیں ہے, دوائیں نہیں ہے, کھانے کی چیزیں نہیں, تو اداداری کو خیر کرنا ہی ہے پوری زندگی. اگر آپ 2-3 سال اس کے خرچے کو کم کر دیں اتنے دیر تو یہ زیادہ ثواب ہوگا, ایک انسان کی جان بچانا, انسان کی ضرورت پوری کرنا, جس سے بہت سے لوگ یہاں بھی سنجاد سے کہتے ہیں کہ یہ جو سونا کڑا ہوا ہے چاندی کر رہی ہے الگ سے, اور غریب مریض کو اٹھا کر غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے. تو اب جب آیت اللہ خمینی کے کہاں تک یہ اطلاع پہنچی تو خطبہ محرم نے حدیث میں تفصیل سے جواب دیا, اس کا خلاصہ یہ کہ اداداری امام کو نقصان پہنچا کر کوئی بہتر کام کیا ہی نہیں جا سکتا. اگر مکان اتنا ہی شوق ہے تو ٹھیک ہے, آپ اداداری میں جو کر رہے ہیں وہ کیجیے, اور جو غریب لوگوں کی مدد کرنا ہے اس کے لیے الگ سے کوشش کریں.